بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلامی بیداری اور فلسطین، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، اسلامی بیداری کی وہ لہر جو ایران کے اسلامی انقلاب اور سامراجی دنیا کے مقابلے میں ایران کے اسلامی نظام کی بے مثال مزاحمت اور اس ملک کی حیرت انگیز ترقی و پیش رفت کا نتیجہ ہے، اس نے آہستہ آہستہ علاقے میں اپنی جڑیں مضبوط کی اور اس نے جب سر اٹھایا تو تیونس، مصر اور لیبیا کے آمر اس میں بہہ گئے، اور یمن، بحرین، اردن، مراکش اور علاقے میں سامراج کی پٹھو دیگر آمر حکومتوں کا انجام بھی یہی نظر آتا ہے۔ لیکن اسلامی بیداری کی اس لہر سے سب سے زیادہ خوفزدہ غاصب سیہونی حکومت ہے جو سامراج کی بھرپور پشت پناہی اور سامراج کی جانب سے اس کو بچانے کی تمام تر کوششوں اور عالمی اداروں کہ مجرمانہ غفلت اور ان کے سازشی اقدامات کے باوجود روز بروز تنہا اور گوشہ نشین ہوتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کی تازہ پیش رفت تل ابیب سے اپنے سفیر کو واپس بلانے اور انقرہ سے صہیونی حکومت کے سفیر کو واپس بھیجنے کا ترکی کی حکومت کا انقلابی فیصلہ ہے، جس کا ایران اسلامی اور فلسطین کی تمام مزاحمتی تنظیموں نے خیر مقدم کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں اس وقت پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار تنویر حسین صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تنویر حسین صاحب، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
تنویر حسین صاحب
جی، آواز آ رہی ہے آپ کی؟
تنویر حسین صاحب تک ہماری آواز شاید نہیں پہنچ رہی ہے۔ تنویر حسین صاحب، جناب ترکی نے صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے سفارتی روابط معطل کر دیے ہیں، اس پر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟
دیکھیں جی، یہ بڑا مثبت اقدام ہے ترکی کی طرف سے اسرائیل کے خلاف، کہ انہوں نے اپنے جو رپورٹ آئی ہے فلوٹیلا کے حوالے سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے حق میں ایک طرح کا فیصلہ دیا ہے کہ جی اس کو یہ اختیار تھا کہ وہ جو بین الاقوامی سمندر ہے اس میں اپنے دفاع کے لیے جو کچھ اس نے اس پہ اٹیک کیا وہ کر سکتا تھا۔ اس کے رد عمل میں جو ترکی کا اقدام ہے، جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اس کو کم از کم جو سیکنڈ سیکٹری لیول پر رکھے جائیں، اور ان کا جو سفیر ہے اس کو انہوں نے ملک سے نکلنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ ایک بہت مثبت اقدام ہے، جو جس کو بہت دیر سے جس کا انتظار تھا کہ مسلم ورلڈ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف جو پریکٹیکل سٹیپ ہونے چاہیے تھے، یہ اس کی طرف ایک بہت مضبوط فیصلہ ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اس کو جس انداز سے پذیرائی ملی ہے، پاکستان میں بھی اس کی پذیرائی ہوئی ہے، اس میں فلسطین کی جو تنظیمیں انہوں نے بھی اس کو اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے، ایران نے بھی کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری مسلم ورلڈ میں ایک تبدیلی جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں عوام کی جو ترجمانی ہے وہ ترکی کی حکومت بھرپور طریقے سے کر رہی ہے، اور انہوں نے اس کے حوالے سے جو موقف اختیار کیا ہے وہ یقیناً مضبوط ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جائیں گے، یہ اور بھی ایک فردر سٹیپ کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف حتمی اقدامات کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں۔ دوسرا اس میں وہ اہم بات یہ ہے کہ ہم بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی حکومت کے جو فیصلے ہیں وہ ایک بیداری کی علامت ہے اور مسلم ورلڈ میں ان کی پذیرائی ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے بعد ترکی کی طرف سے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حمایت میں جو مضبوط فیصلے ہم دیکھتے ہیں اس سے مسلم ورلڈ میں یقیناً اس کے مثبت اثرات ہوں گے. اور جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ مسلم ورلڈ کے اندر ایک جو بیداری کی جو آمروں کے خلاف ایک رد عمل کے طور پہ جو ایک عوام میں بیداری پائی جاتی ہے اور ان کے اندر ایک اسلامی سوچ جو پنپ رہی ہے, اس کا نتیجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ تنہائی کی طرف جا رہا ہے. جس طرح کچھ عرصہ پہلے جب مصر کے بارڈر پہ اسرائیل نے بمباری کی تو مصر نے بھی اس کو, اگرچہ وہاں پہ ابھی پوری طرح عوامی حکومت موجود نہیں ہے, لیکن مصر نے یہ واضح طور پہ دھمکی دی تھی کہ اگر ضرورت پڑی تو اسرائیل کے ساتھ جو ہیں سفارتی تعلقات منقطع کر دیے جائیں گے اور سفیر کو واپس بلا لیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جب مڈل ایسٹ میں عوامی حکومتیں آئیں گی تو اسرائیل کے ساتھ جو ڈکٹیٹروں نے جس حوالے سے بھی امن معاہدے کیے ہیں اور امریکہ کی پشت پناہی پر یا امریکہ نے جس طرح ڈکٹیٹروں کو سپورٹ کر کے اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی, وہ ساری کوششیں جو ہیں وہ انشاءاللہ رائے گاہ ہوں گی اور فلسطین کے عوام کو جو ان کا حق ہے وہ یقیناً مل سکے گا.
بہت بہت شکریہ تنویر حسین صاحب. اور ناظرین, لندن اسٹوڈیو میں پاکستان کے ایک اور ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار بیرسٹر یوسف اختر صاحب موجود ہیں. یوسف اختر صاحب, السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی
جناب, ترکی کافی دنوں سے صہیونی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ کاروان آزادی غزہ پر حملے اور ترکی کے امن کارکنوں کو شہید کرنے پر معافی مانگے اور شہدا کے پسماندگان کو تاوان عطا کرے. اس درمیان اقوام متحدہ کی جانب سے ایک تحقیقاتی ٹیم نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کی. تحقیقاتی رپورٹ کے کچھ مندرجات لیک ہو گئے جس کے بعد ترکی نے یہ قدم اٹھایا ہے. آپ کے خیال میں ترکی کے اس اقدام کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے کہ ترکی, جس کے سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ کافی عرصے سے تھے, اس جیسا ملک اور ان کے آپ کو پتہ تجارتی تعلقات بھی ہیں اور کافی وسیع پیمانے پر ان کی تجارت اسرائیل کے ساتھ ہوتی ہے, ان کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لینا ایک بہت بڑا دھچکا ہے اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے اور مغربی طاقتوں کے لیے اور خاص طور پہ ان تمام طاقتوں کے لیے جو اسرائیل کی پشت پناہی میں تھے. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ پچھلے سال مئی میں یہ امن فلوٹیلا گیا تھا, کاروان امن کہہ دیجیے یا جو بھی سفینہ امن, اس پر حملہ کیا گیا اور 9-10 اس میں ترکی لوگ بھی مارے گئے تھے, تو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ بھی ہمیں اس کی کمپنسیشن دے, اس پر معافی مانگیں اور وہ تمام جو چیزیں تھیں اس کا مداوع کیا جائے. لیکن ترکی نے انتہائی ہر دھرمی سے اور ڈٹائی سے نہ تو معافی مانگی اور نہ ہی اس میں شرمندگی کا اظہار کیا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ایسی بات کی جس سے مرنے والوں کی لواحقین کو کچھ اپنے ان کی اشوئی ہوتی. تو لہٰذا یہ تھا کہ اپنا عالم اسلام میں اس کے جو اثرات ہیں جو آپ نے فرمایا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلم ممالک مل کر او آئی سی کی قیادت میں, اگر ان میں اتنا دمخم ہے تو وہ بھی ترکی کی تقلید کرتے ہوئے اور اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات اور اپنے تجارتی تعلقات اور ہر قسم کے دوسرے تعلقات جو ہیں وہ ختم کرے تاکہ ان پر دباؤ بڑھے, کیونکہ یہ تو ایک انتہائی غنڈہ گردی ہے جو پچھلے 60 سال سے اسرائیل کر رہا ہے اور جس کی پشت پناہی امریکہ اور مغربی طاقتیں کرتی ہیں. کسی صورت جتنی قراردادیں وہاں پیش ہوتی ہیں اسرائیل کے خلاف, ان کو ویٹو کر دیا جاتا ہے اور ویٹو کرنے میں سر فہرست جو ہے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ ہے. تو اگر ان کی شے نہ ہو تو اسرائیل کو یہ جرت نہ ہو, کیونکہ وہ بغل بچہ ہے امریکہ کا اور مغربی طاقتوں کا. اس لیے اس جو یہ جو اپنا قدم کیا ہے ترکی نے, یہ لائق تقلید ہے اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں, اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے گہرے اور دور رس ہوں گے اب دوسرے ممالک کو بھی, مسلم ممالک کو. لیکن انفارچونیٹلی یا تو وہاں وہ بات چاہتے ہیں یا ڈکٹیٹرشپس ہیں, اور وہ پیدا کردہ بھی امریکہ کے اور مغربی اس کے ہیں, تو لہٰذا وہ ان کے مفادات کے خلاف نہیں جاتے. لیکن اب جیسا کہ ایک عالم اسلام میں ایک بیداری کی ایک لہر پیدا ہو چکی ہے اور جگہ جگہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ڈکٹیٹرز کے خلاف, تو اس کے نتیجے میں اب جو حکومتیں بنیں گی امید کی جانی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہاں صحیح الفکر ٹائپ کے اور اسلامی ذہن کے لوگ جو ہیں وہ حکمران ہوں, اور ان میں وہ جذبہ اور حمیت و غیرت اور اسلامی عصبیت جو ہے وہ پیدا ہو, تو انشاءاللہ اس کے اثرات بہت مثبت ہوں گے. کوئی بہت بڑی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو بہت ہی اپنی نوازشات سے نوازا ہے. وہاں معدنیات ہیں, پیٹرولیم ہے, اور افرادی قوت ہے, اور ان کی اسٹریٹجک جو سچویشن ہے وہ بھی اتنی اہم ہے کہ اگر وہ سب لوگ اس کو کام میں لائیں اور اس کو ملحوظ خاطر رکھیں اور ذہنی مروبیت سے باہر نکل آئیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ فلسطینی نہیں بلکہ عالم اسلام میں جہاں جہاں ذاتیاں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہی ہیں ان کا مداوع نہ کیا جا سکے, ان کے عوام کو ان کی انسپریشن کے مطابق وہاں پہ حکومتیں نہ بن سکیں اور وہاں کے عوام بھی صحیح اسلامی نظام کے تحت زندگی بسر نہ کر سکے. تو آپ کا سوال یہی تھا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں اس کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے, بشرطے کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے ایمان جذبہ ایمانی سے کام لیں, ترکی کی تقلید کریں, ایران کی تقلید کریں, اور اپنے اندر وہ جوہر پیدا کریں جس کو اسلامی عصبیت کہا جاتا ہے.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, غالباً ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار ارشاد عارف صاحب سے برقرار کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ابھی تک رابطہ برقرار نہیں ہو سکا ہے. تو ناظرین, آئیے دیکھتے ہیں اسلامی بیداری کے بارے میں ہندوستان کے ممتاز دانشور اور جے این یو کے پروفیسر عین الحسن صاحب کیا کہتے ہیں.
یہ اگر آپ عربوں کو کے اختلافات کو دیکھیں آج, یا ان کی کشمکش کو دیکھیں, یہ کوئی نئی نہیں ہے, یہ بہت ہی پرانی ہے. اس کو جھنجھوڑا تھا ایران کے اسلامی انقلاب نے, اور جس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے ملک تھے کہ جہاں یہ ریولیوشنری اسپرٹ دیکھی گئی. اگر آپ 89 کا پولینڈ کا انقلاب دیکھیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولینڈ کا انقلاب صرف اور صرف ایک سیاسی اور اجتماعی اور اقتصادی شکل لے کے آیا تھا. پولینڈ کا انقلاب بھی ایک سیریز تھی, ایک سلسلہ تھا جسے ایران نے جس انقلاب کا سلسلہ شروع کیا تھا. اور میں اگر اس سے ذرا سا پہلے جاؤں تو میں ان تمام ملکوں کی, چاہے وہ ترکی ہو یا مصر ہو یا لبنان ہو, ان سب کی تحریک کے پیچھے میں ایک باوزن تحریک دیکھتا ہوں جس کا انقلاب ایران نے خیر مقدم کیا تھا اور اس کو جوان کیا, بزرگ کیا. وہ تھی تحریک جمال الدین افغانی کی. مولانا جمال الدین افغانی جس تحریک کو لے کے آئے تھے, وہ تحریک صرف اس لیے نہیں تھی کہ جمہوری نظام کو وہاں پر نافذ کر دیں, بلکہ وہ تحریک تھی مسلمانوں کو ایک ساتھ کرنے کے لیے. اور وہ جو فاجعہ جو اس کے پہلے وہ جس کی پیشنگوئی کر رہے تھے, جو آنے والا تھا, اس کے خلاف ایک مضبوط دیوار کھڑی کرنے کا کام تھا جس کو دنیا نے فراموش کر دیا. ترکی نے بڑی زیرکی کے ساتھ, ہوشیاری کے ساتھ انہوں نے دونوں کمبینیشن کو اپنے یہاں رکھا. ایک طرف تو انہوں نے اپنے یہاں یہ جو ویسٹرن انفلوئنس تھا اس کو اپنے یہاں قائم رکھا, دوسری طرف انہوں نے مذہبیات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی بند کر دی. یہ چھیڑ چھاڑ جو میں کہہ رہا ہوں مذہبیات کے ساتھ بند کر دی, یہ اسی تحریک کا باعث تھا جو اسلام کے آئین اور اسلام کی شریعت کے آئینے میں تھی. اگر آپ دیکھیں گے تو یہ عرب ممالک, یہ سارے کے سارے کس جگہ پر بڑے ہوئے ہیں, ان کی آماجگاہ کیا رہی ہے, وہی قرآن, وہی رسول کی شریعت, وہی مسلمانوں کا خیال کہ جو بار بار دہرایا گیا ہے, چاہے وہ حدیث میں ہو, چاہے قرآن میں ہو, چاہے تفاسیر میں ہو, چاہے علماء نے اس کو بیان کیا ہو, یہ کیا رائے گا چلا جائے گا؟ میں نہیں مانتا کہ یہ صرف اقتصادی. ہاں, آج دنیا میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ پھیل چکی ہے، لوگوں کو معلوم ہے، آج یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حقوق کس طرح بحال ہوں گے۔ اور حقوق کی جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ اسلامی ممالک چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حقوق جو اسلام نے بیان کیے ہیں، جو رائٹ آف انہیریٹنس قرآن کے اندر آیا ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس تحریک کو دبانے والے بھی وہی ہوں گے جنہوں نے انقلاب ایران کو دبانے کی کوشش کی تھی۔
ہندوستان کے ممتاز دانشور پروفیسر عین الحسن صاحب، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے ارشاد عارف صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا۔ ارشاد عارف صاحب، السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
جناب، آج ہماری گفتگو کا موضوع اسلامی بیداری اور فلسطین ہے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسلامی بیداری کے نتیجے میں عوامی انقلابات کی لپیٹ میں ہے۔ اس اسلامی بیداری میں فلسطین کی حیثیت کیا ہے؟
دیکھیے، جہاں تک اسلامی بیداری کا تعلق ہے، میں اس کو مسلمانوں کی بیداری کہوں گا۔ اسلامی بیداری مسلمانوں میں نہیں ہے کہ ابھی تک سوائے ایرانی انقلاب کے کہیں بھی جو لیڈرشپ ہے جو متحد ہوئی ہے وہ اس ایشو پر نہیں ہوئی کہ اس ملک کو اسلام کا قلعہ یا اسلام کی تجربہ گاہ یا ایک ایسی مسلم ریاست جدید دور کی تشکیل دینی ہے جو مسلمانوں کو یہ موقع فراہم کرے کہ وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق بسر کر سکیں۔ بلکہ مختلف گروپ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ شہری آزادیوں کے لیے، ان سے کچھ مذہبی عناصر بھی موجود ہیں جن کا مطمع نظر اسلام ہے، کچھ سیکولر لوگ اس میں موجود ہیں، کچھ پرانے کمیونسٹ ہیں، اشتراکیت پسند ہیں، اور جو کچھ لوگ جو ہیں وہ آمریت کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ تو یہ سارے مل کر بیسیکلی اپنے اپنے ریاست، اپنے اپنے ملک کو جدید دور کی ایک ایسی جمہوری ریاست میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا تصور امریکہ نے دیا ہے، جس کا تصور یورپ نے دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مصر میں آپ دیکھیے، لیبیا میں آپ دیکھیے، دوسرے ممالک میں دیکھیے، وہاں امریکہ اور برطانیہ بھرپور مدد کر رہے ہیں اپنی پسند کے لوگوں کی تاکہ ان کی مرضی کی نئی حکومتیں وجود میں آ سکیں۔ تو اس لحاظ سے یہ مسلمانوں کی بیداری تو ہے، البتہ وہ بیداری جس طرح کی ایران میں تھی، یا اب زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی میں وہ بیداری موجود ہے، اور وہ جو ایک ترکی کے اندر ایک ایسا سیکولر معاشرہ وجود میں لایا گیا تھا کمال اتاترک اور ان کے ساتھیوں نے، جس میں نہ تو انسانی حقوق تھے، نہ مذہبی حقوق تھے، نہ عربی زبان بولی جا سکتی تھی، نہ مسجدوں میں اذان دی جا سکتی تھی، نہ جو ریاست کے جو ادارے ہیں ان میں اسلام کا کوئی عمل دخل تھا۔ تو اس کے برعکس موجودہ جو ترکی کی حکومت ہے، ترکی کی جو سیاست ہے، ترکی کی جو حکمران جماعت ہے، وہ بالکل وہ اسلامی بیداری اور مسلم بیداری دونوں کو ملا کے چل رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے عوام کے لیے، اور فلسطین کے جو جدوجہد ہے اس کے لیے ایک حوصلہ افزا ہے اور ایک اچھا سگنل ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ فلسطین کے عوام جو ہیں اس مقصد کے لیے جدوجہد ان تمام ممالک سے پہلے کر چکے ہیں، اور وہاں الیکشن بھی جیت چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو آزادیوں کے اور جمہوریت کے علمبردار ممالک ہیں، امریکہ ہے یا یورپ ہے، وہ وہاں ایسی کسی عنصر کو، ایسی کسی جماعت کو، ایسے کسی گروپ کو اقتدار سونپنا نہیں چاہتے یا برس اقتدار دیکھنا نہیں چاہتے جن کا تعلق اسلام سے ہو، جو اسلام کو بطور نظریہ حیات اپنانے کے حق میں ہوں، یا جو ایک ریاست کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلانے کے حق میں ہوں۔ تو فلسطین کا مستقبل دراصل اس وقت اگر کسی تذبذب کا شکار ہے یا کوئی مایوسی کی صورت ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو مسلمان ممالک، جو مسلم ریاستیں، جو مسلمان قیادتیں فلسطینیوں کے حقوق کی جدوجہد کی حمایت کر رہی ہیں وہ کنفیوز ہیں۔ ان میں سے کچھ جو ہیں امریکہ نواز ہیں، کچھ یورپ کے نظریات سے متاثر ہیں، کچھ کے اپنے علاقائی مقاصد ہیں، اور کچھ واقعتاً فلسطینی عوام کی آزادی اور حق فدرالیت کے حق میں ہیں اور ایران ان میں سے ایک ہے. یہ جو ترکی کا ایک نیا طاقتور عنصر شامل ہوا ہے فلسطین کی حمایت کے لیے, یہ اس لحاظ سے بہت ہی حوصلہ افزا ہے کہ ترکی اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ابتدائی ممالک میں سے ہے. ترکی کے ساتھ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات ہمیشہ مثالی سمجھے جاتے رہے ہیں, لیکن اب یہ فلوٹیلا جو تھا فریڈم فلوٹیلا, اس پر جو حملہ ہوا اس کے بعد ایک نئی تبدیلی آئی ترکی کے نقطۂ نظر میں, اور اس نے نہ صرف یہ کہ اس پر اصرار کیا کہ اسرائیل کو معافی بھی مانگنی چاہیے اور فلسطینی عوام کا جو محاصرہ اس نے کر رکھا ہے غزہ کا اس کو بھی ختم کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ حقوق اور مراد فلسطینی عوام کو دینی چاہیے جو ان کا حق ہے. اور جب اقوام متحدہ کی رپورٹ نے بھی ترکی کے نقطۂ نظر کو سپورٹ کر دیا ہے, انڈورس کر دیا, تو اس کے بعد اسرائیل نے اپنی سابقہ حد درمی کے مطابق معافی نہ مانگ کر ترکی کو مشتعل کیا, اور ترکی جو ہے اب ان کے سفیر کو ملک بدر کر چکا ہے اور تعلقات کی سطح کم لا رہا ہے. تو یہ فلسطین کے لیے ایک حوصلہ افزا صورتحال ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ فلسطینی عوام کی جو حمایت مصر کی طرف سے ہوتی تھی, سعودی عرب کی طرف سے ہوتی تھی, اس میں کمی واقع ہو چکی. ایک فیکٹر جو ہے وہ نیا ابھرا ضرور ہے, ایک طاقتور فیکٹر ہے, لیکن جو پہلے سے فیکٹر موجود تھے وہ کمزور ہوئے ہیں, تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے.
بہت بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب, لائن پہ موجود رہیے گا. تنویر حسین صاحب, جناب فلسطین کے تعلق سے جہاں تک سامراجی طاقتوں کا کردار ہے وہ دنیا پر واضح ہے. فلسطین کے تعلق سے جو قراردادیں امریکہ کی جانب سے ویٹو کر دی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے, اور امریکہ سے اس کے علاوہ اور کوئی امید بھی نہیں ہے. لیکن ابھی حالیہ معاملہ جو اقوام متحدہ کی تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کے جو مندرجات جو لیک ہو گئے ہیں ان سے پتہ یہ چلا کہ اقوام متحدہ کی ٹیم نے اپنی تحقیقات میں تحقیقاتی رپورٹ میں صہیونی حکومت کے جرائم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے. عالمی اداروں کا جو یہ کردار ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں جی, یہ جو اقوام متحدہ کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, یورپ کے بارے میں, امریکہ میں, برطانیہ کے حوالے سے, یہ مسلمان ملکوں کے حوالے سے ان کے اپنے مفادات ہیں اور ان کی پالیسیاں ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف رہی ہیں. آپ جب یہ فلسطین کی جگہ اسرائیل کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا یہودیوں کو, تو یہ برطانیہ نے اس کی حمایت کی تھی. جب 1897 کی جو وہ باسل میں جو کانفرنس ہوئی تھی جس میں وہ ارجنٹائن کو چننا چاہتے تھے, جبکہ برطانیہ نے ارجنٹائن کے بجائے یہاں پہ فلسطین میں بیت المقدس میں ان کی ریاست قائم کرنے کے لیے کیا, اور پھر 1948 میں اس کو قائم بھی کر دیا. تو یہ ایک پوری جو کرسچن ورلڈ ہے اس نے پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کے دل میں ایک ایسی ریاست قائم کی جس کے ساتھ مسلمانوں کی جو ایک تنازع جو ہے وہ مسلسل رہے اور اس علاقے میں امن قائم نہ ہو سکے. اسی حوالے سے جب آپ آگے چل کر بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی غالباً 131 قراردادیں جو ہیں وہ عرب اسرائیل کنفلکٹ کے بارے میں ہیں, اور اس سب میں جو ان کا جھکاؤ جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں رہا ہے. اسی حوالے سے میں ایران کے صدر نے جو اقوام متحدہ کے ریکنسٹیٹیوشن کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ ادارہ جو اپنی افادیت کھو چکا ہے اور اس کا جو رول ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے بلکہ امریکہ کے آشیرواد کے اور اس کے مرضی کے مطابق یہ موو کرتا ہے, جہاں ضرورت پڑتی ہے امریکہ ویٹو کر کے اس کو بے اثر کر دیتا ہے. تو اس حوالے سے یہ پوری دنیا میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے, اور جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا اور جہاں مسلمانوں کے حقوق کی یا ان کے حق کے خود ارادیت کی بات کرتے ہیں, تو امریکہ اور یہ یورپ اور یہ سارے جو اقوام متحدہ ہے یہ ان کی خاموشی ہے اور یہ ان کا رول وہاں نیوٹرل ہو جاتا ہے، وہ کسی طور پر بھی مسلمانوں کے حقوق کے لیے، وہاں کی عوام کے حقوق کے لیے یہ اس کے حق میں نہیں ہے. ابھی آپ جو مڈل ایسٹ میں عوامی حقوق کی ایک تحریک چلی ہے جو ایک رد عمل تھے عامروں کے خلاف، تو اس کو وہ انڈائریکٹلی اس حوالے سے سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ اب ان حکمران وہ نہیں چاہتے کہ عوام کی مرضی کے خلاف ان کا کوئی سیٹ اپ، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ جو ڈکٹیٹر ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں، لہذا وہ نئے سیٹ اپ کو بھی اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے بنانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے. تو مجموعی طور پہ آپ اگر دیکھیں پوری جو یہ اقوام متحدہ ہے، امریکہ ہے اور یہ بڑی طاقتیں جو ہیں یہ اپنے مفادات کے لیے سارا کچھ کرتی ہیں، انہیں کسی طور پر بھی مسلمانوں کا یا جمہوریت کا یا عوامی حقوق کا جہاں تک جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ابھی لیبیا میں آپ دیکھیں کہ نیٹو جو ہے وہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہاں کے جو اپنی حدود جو قرارداد سے ہٹ زیادہ آگے چل کر وہ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا رول جو ہے کبھی بھی مسلمانوں کے مفاد میں نہیں رہے اور کسی صورت میں بھی وہ ایسے اقدامات کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہیں گے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو اور خاص کر فلسطین کے عوام کو حق خود ارادیت یا ان کو ایک رائے دی جا سکے.
بہت بہت شکریہ بیرسٹر یوسف اختر صاحب. جناب فلسطین کے تعلق سے اسلامی دنیا میں بیداری پیدا کرنے میں ایران کے اسلامی انقلاب کا کردار کیا رہا ہے؟
جہاں تک انقلاب ایران کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ کئی صدیوں بعد اسلام کے نام پر ایک انقلابی تحریک چلی اور جو نہ صرف تحریک کی حد تک رہی بلکہ وہ کامیاب بھی ہوئی اور اس کے اثرات جو تھے وہ بڑے ہمگیر ہیں، بہت ہمگیر ہیں. اگرچہ انفارچونیٹلی مجھے اگر اجازت دیں کیونکہ عالم اسلام بھی بٹا ہوا ہے فرقوں میں مسلکوں میں، تو وہ شیعہ اور سنی کے تناظر میں جو تھا اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ انقلاب سراسر اسلامی نہیں بلکہ شیعہ ہی انقلاب ہے. لیکن جو جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے ایک مقرر نے یہ کہا کہ دنیا جو ہے اب ایک گلوبل ویلیج ہو چکی ہے اور جو اس میں ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی زیادہ پاورفل ہو چکی ہے اور اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں کوئی واقعہ ہو جائے تو چند سیکنڈ میں تمام دنیا میں پھیل جاتا ہے. اب تمام دنیا کے لوگ بڑے غور سے ان تمام تحریکوں کو، ان تمام واقعات کو، اپنے گرد و پیش ہونے والے حالات سے بخوبی واقعہ ہیں، اور جو مغرب 500-600 سال سے ہم پر مسلط رہا ہے ان کی جو ریشہ دوانیاں تھیں، ان کی جو کارگزاریاں تھیں اور ان کی جو سازشیں تھیں ان سے بھی ہر شخص اب واقف ہو چکا ہے. لیکن پنجے استبداد سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہماری معیشت پر، ہمارے معاشرت پر اور جگہ جگہ جو ہے نا خاص طور پر طرز حکومت پر بھی ایک خاص غلبہ پا لیا ہے. اب ہمارے علماء بھی انفارچونیٹلی عالم اسلام میں وہ جمہوریت یعنی مغربی جمہوریت کی طرف زیادہ زور دیتے ہیں اور وہ صحیح اسلامی جو نظام ہے اس کی طرف آنے میں ان کو تساہل ہے. ابھی ایک وہ صاحب جو فرما رہے تھے نا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے حقوق کی جنگ لڑیں اور جمہوریت کے بارے میں کریں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت جمہوریت کا نام نہ لیا تو اور صرف اسلام کا نام لیا تو اسلام کے نام پر جو کچھ افغانستان میں ہوا وہ سب کے سامنے ہے، ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو قدم با قدم چلنے کی ضرورت ہے، نہایت ہوشیاری کی ضرورت ہے، نہایت تدبر کی ضرورت ہے، اور لوگوں میں ایک کانشسنیس جو ہے، اویکننگ جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مرحلہ وار اور بتدریج. سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو عامر ہیں اور جو بادشاہتیں ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ عوام کو ان کے حقوق کی طرف کی منزل کی طرف جانے میں کچھ کامیابی حاصل ہو جائے. جس وقت ان کو وہ چیز حاصل ہو گئی تو یقین جانیے کیونکہ وہ مسلمان ہیں, ان کی دل کی آواز یہی ہے, ان کا جینا مرنا. وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, تو میرا تو اوڑھنا بچھونا, میری زندگی, میری موت, میری قربانی, میرا روزہ, میری زکوٰۃ, میری نماز سب اللہ کے لیے ہے. تو ہر مسلمان کے دل میں چاہے اس کا ایمان کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو یہ چیزیں ہے, اور اسلام کی نشاط ثانیہ کی طرف وہ جانا چاہتا ہے, اور اس کی خواہش بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, نہ دیکھیں تو ہماری اولاد کی زندگی میں وہ تمام چیزیں آ جائیں. اب کس کو یہ علم تھا کہ ترکی جیسا ملک جہاں پر خلافت کا نظام 500-600 سال قائم رہا اور اس کو اتاترک نے ختم کیا, وہاں جبرن جو عربک زبان تھی اور جو فارسی زبان تھی رائج, اس کو ختم کر دیا گیا. میں چند سال پہلے استنبول گیا تو وہاں جگہ جگہ عمارات کے اوپر فارسی کے اندر جو کچھ لکھا ہوا تھا میں اس کا 70-80% پڑھ سکتا تھا, سمجھ سکتا تھا, لیکن میرے جو ترکی دوست تھے وہ ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے تھے, ایک لفظ نہیں. تو ہم نے اپنی زبان سے, اپنی ثقافت سے, خاص طور پر اسلامی زبان سے, اسلامی ثقافت سے جو حشر ہمارا ہوا اتاترک کے زبان کے, وہی ترکی اب اسلام کا نام لے کر دوبارہ آ رہا ہے, اب عالم اسلام کی قیادت کے لیے پر تول رہا ہے. لیکن اس کے ابھی جو بھی کچھ ہوا ہے اس پر بھی ایرانی انقلاب کے جو اثرات ہیں وہ نہایت گہرے ہیں, نہایت گہرے ہیں. اور اب یہ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس میں بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ یمن میں دیکھیں یا اپنا عراق میں دیکھیں, وہاں پر جو اہل تشیع ہیں, اگرچہ اس طرف جانا نہیں چاہیے اور مغربی طاقتیں بھی اس سے خائف ہیں کہ وہاں کے عوام جو ہیں جہاں جہاں اکثریت ہے وہ تمام لوگ نہایت متاثر ہیں. اور میں اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ آیت اللہ خمینی صاحب کا جو ایک کارنامہ ہے وہ صرف انقلاب ایرانی نہیں, انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا کہ لا شیعہ ولا سنیہ, اسلامیہ اسلامیہ, اور اس کے بعد وہ خطوط لکھے تھے گورباچوف کو کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا تھا کمیونسٹ جو تھیوری ہے اور فلسفی ہے اس سے تائب ہو جاؤ اور دوسرے جو اصل جو نظام ہے اس کی طرف آ جاؤ. سب نے دیکھا کہ وہ گلاس نوٹس کی جو تحریک ہوئی اور وہاں پر جو اس کا پر سوویت یونین کا حصہ بکرا ہوا, بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے, وہ افغانی وار کے سلسلے میں یا پاکستانی سلسلے میں کہتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں جو قلب ماہیت ہوئی گورباچوف کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً آیت اللہ خمینی کا بہت بڑا ہاتھ تھا جس کے نتیجے میں وہ اس کے حالات بدلے, اس کا دل بدلا اور اس نے وہ پالیسیاں اختیار کیں جس کے نتیجے میں سوویت یونین جو تھا وہ کمزور ہو گیا. تو ایرانی انقلاب جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے اور آئندہ اس کے میں سمجھتا ہوں جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے. لیکن اس سے پہلے ہمارے علامہ اقبال جو پاکستان سے تھے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہو جس کے دل میں صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ, وہ پہلے اپنے جسم خاکی میں جان پیدا کرے اور پھونک ڈالے آگ میں یہ جہان مستعار اور پھر اس راک سے ایک نیا جہاں پیدا کرے. تو تمام عالم اسلام میں ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے اپنے ممالک میں اپنے اپنے عوام کو قوت فراہم کریں, ان کے حقوق کی بات کریں جو عالم اسلام نے دیے ہیں, قرآن نے دیے ہیں, اور یہ چاہے جمہوریت کے ناطے آئیں, جس وقت ان کو وہ حقوق مل جائیں گے ان میں ایک بیداری آ جائے گی تو یقین جانیے کہ وہ اسلام سے روح گردانی نہیں کریں گے. ان کے دل تڑپ رہے ہیں اس نظام کو دیکھنے کے لیے, اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے جس کے لیے ہمارا جینا مرنا قائم ہے.
بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. اور ناظرین, یہاں ہم اسلامی بیداری کے بارے میں ہندوستان کے پروفیسر عین الحسن کے انٹرویو کا دوسرا حصہ پیش کرتے ہیں جو دہلی دفتر نے ہمارے لیے ارسال کیا ہے. ملاحظہ فرمائیں.
یہ یاد رکھیے کہ چاہے وہ مصر ہو یا لبنان ہو یا بعد میں سعودی عربیہ بھی اسی لائن میں ہے, یاد رکھیے گا کہ جس وقت عام مسلمان کھڑا ہوتا ہے, عام آدمی کھڑا ہوتا ہے تو سارے حقوق کی بات کرتا ہے, ایک حق کی بات نہیں کرتا. صرف اس کو سیاست نہیں چاہیے, صرف اس کو سول سوسائٹی نہیں چاہیے, صرف اس کو جمہوریت نہیں چاہیے, بلکہ اس کو وہ حق بھی چاہیے کہ جو اس کو خدا نے اور خدا کے رسول نے دیا ہے. اسرائیل کو اگر آپ آئسولیشن میں دیکھیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا. اسرائیل کی پشت پر کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی اس بات کو دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسرائیل کو اکیلا نہیں دیکھا جائے. اسرائیل ایک عرب اسٹیٹس کے اندر نمائندہ کس کا ہے, اور اسرائیل کے پروٹیکشن کے لیے کون کون فورسز لگی ہوئی ہیں, یہ دیکھنا پڑے گا. ایران میں براہ راست عام لوگوں سے کنفرنٹیشن لینے کے بعد امریکہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اب ڈائریکٹ لوگوں سے کنفرنٹیشن, وہ بھی مسلمانوں سے کنفرنٹیشن ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے سینھ لگانے کی کوشش کی, اور سینھ لگانے کے لیے اس کا استعمال کیا اسرائیل کا. اور کس صورت سے استعمال کیا کہ آج جتنی بھی تحریکیں ہیں جس کو وہ کہتے ہیں سسٹمیٹک چینج, یہ سسٹمیٹک چینج چاہے وہ اوباما کہیں یا پھر ڈیوڈ کہیں, یہ سارے سسٹمیٹک چینج جو ہیں وہ اپنی ہجمنی کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم کہ اندر سے جو آگ جل رہی ہے وہ اسرائیل کے خلاف بھی ہے. مگر عربوں کا یہاں پر تذکرہ ضروری ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ ایک ٹریٹر کا کام کیا ہے. عرب لیگ 1945 میں قائم ہوا تھا. 1945 کے بعد سے عرب لیگ نے کیا کام کیا؟ عرب لیگ انہی کے ہاتھوں میں, جو بڑے اقتدار میں تھے, جو سپر پاورز تھے, انہی کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا, ایک دوسرے کو لڑاتے رہے اپنے مفاد کے لیے, اور انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جس سے فلسطین کو مدد پہنچ سکتی. فلسطینیوں کو جس صورت سے پریشان کیا گیا, اگر آپ کہیں کہ پڑوسیوں نے پریشان نہیں کیا تو میں نہیں مانتا. اگر پڑوسیوں نے مدد کی ہوتی تو فلسطین کا انجام یہ نہ ہوتا. دور سے ایران آواز لگاتا چلا آ رہا ہے فلسطین کے لیے, لیکن ابھی بھی یہ لوگ ان کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں, ایران آواز لگا رہا ہے. مگر یہ یاد رکھیے
ارشاد عارف صاحب, آپ لائن پر ہیں جناب؟ جی, ارشاد عارف صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے. تنویر حسین صاحب.
جی
جناب, پروفیسر عین الحسن کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
دیکھیں جی, انہوں نے بڑی بنیادی باتیں کی ہیں جی. کہ ایران کا جو رول ہم دیکھ رہے ہیں, ایران جو آواز دے رہا ہے, اور آیت اللہ خمینی صاحب نے بھی جو فلسطین کے کاز کو انڈورس کیا تھا, پھر احمد نیاد جو صدر ہیں انہوں نے بھی ایران فلسطین کے کاز کو سپورٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو فلسطین ہیں وہاں پہ اسرائیل کے اندر اور باہر ہیں, اور اس کے علاوہ جو اسرائیل کے اندر جو عرب رہ رہے ہیں, ان سب کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے, اپنا نظام حکومت قائم کرنے کے لیے ان کو ایک ریفرنڈم, ان کو حق خود ارادیت جو ہے وہ ملنا چاہیے تاکہ یہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. یہ بڑا بنیادی جو ان کا موقف تھا, ایک راستہ بتایا ایران نے کہ فلسطین کے مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. باقی بات جو ان عربوں کے حوالے سے کی ہے, وہ دیکھیں امریکہ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان جہاں جہاں مسلمان ممالک ہیں وہاں جہاں پہ امریت ہے, بادشاہت ہے, تو اس کو تقویت دی جائے, اور اگر کہیں جمہوریت آتی ہے تو وہاں فوجی مارشل لا لگا کر ڈکٹیٹروں کے ساتھ بات کی جائے, عوام کی رائے کا ایسا کوئی نظام نہ ہو جہاں عوامی نمائندے موجود ہوں. یقیناً جہاں پہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ملک اور اپنے عوام اور اپنے حقوق کا دفاع کرتے ہیں اور اپنا موقف واضح کرتے ہیں, جس کی مثال جو ہے ترکی میں ہے کہ انہوں نے 8 آدمی جو ترک تھے اور ایک ترک امریکن نیاد تھا, ان کے شہادت پر جو ہے انہوں نے اسرائیل کے بڑی سخت ایک جو ہے نا رد عمل کا اظہار کیا ہے. تو یہ علامت ہے اس انقلاب کے اثرات کی, ایک جو انقلاب ایران کے بعد آیا تھا. انقلاب ایران نے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے جو فزیکل سپورٹ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے فکری رہنمائی. تو میں سمجھتا ہوں ایران نے پورے مڈل ایسٹ کے عوام کو, اور آج کل جو نئی نسل ہے جس جو ٹیکنالوجی کے زور پر وہ دروازے جو عامروں نے بند کیے ہوئے تھے انہوں نے کھول لیے ہیں, اور وہ ان حقائق کو تلاش کر رہے ہیں جس سے وہ اپنے مستقبل کا اور اپنی شخصیت اور اپنے ملک اور اپنی اسلامی عصبیت کا جو ہے وہ تلاش کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں اور پوری دنیا میں امام خمینی نے جو تحریک کا آغاز کیا تھا, اسلامی تحریک کا, اس میں عوام کی حکومت کی بات کی گئی تھی, عوام کے حقوق کی بات کی گئی تھی, چاہے اس کو فالو کیا گیا ویسٹ میں کسی بعض ممالک میں,
اور اب جو اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ پوری مڈل ایسٹ کی دنیا میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. سوال ایک ہے جو سمجھنے کا اور سوچنے کا, وہ یہ ہے کہ ان ممالک میں ایک قیادت کا تسلسل کی کمی ہمیں نظر آ رہی ہے جو مڈل ایسٹ میں ہیں, اور دوسرا یہ کہ ایک سیاسی نظریے کی ضرورت جو ہے. مثلا امام خمینی جب آئے تھے تو انہوں نے ایک سیاسی نظریہ دیا تھا اور اس نظریے کے اوپر عوام اکٹھے ہوئے. اسی طرح قیادت کا ایک تسلسل امام خمینی نے دیا کہ اگر 72 کی پارلیمنٹ ایک دن میں اڑا دی جاتی ہے تو دوسرے دن 72 کی پارلیمنٹ بٹھا دی جاتی ہے, اور تیسرا جو مالیات کا نظام امام خمینی نے دیا. تو یہ تینوں فیکٹر جو ہیں, یعنی قیادت کا تسلسل, افراد اور مالیات, یہ تینوں مل کے تحریک کو جنم دیتے ہیں. مڈل ایسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں قیادت کا فقدان نظر آ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریکیں مڈل ایسٹ میں چل رہی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں پہ قیادت جو ہے سیاسی قیادت مضبوط طور پہ سامنے آئے اور اس میں تسلسل ہو. مثلا تیونس میں ایک جرنلسٹ خاتون جو ہے وہ اس نے ایک تحریک کا آغاز کیا. اسی طرح چار جو نوجوان تھے انہوں نے مصر میں یہ کام کیا. بنیادی طور پہ یہ اب ایک نظام کو تبدیلی کی طرف تو لے جاتے ہیں, لیکن اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے ایک قیادت کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو سوچنے کی ضرورت ہے, اور ان ممالک میں اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت ہے جو عوام کی رہنمائی کر سکیں, اور وہ جو انقلاب یا تبدیلی ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے اس کو انجام تک پہنچایا جا سکے, اس کو سیبوٹاج نہ ہونے دیا جائے اور اس کے مقاصد حاصل کیے جا سکیں.
بہت بہت شکریہ تنویر حسین صاحب, بہت بہت شکریہ. یوسف اختر صاحب, جناب قیادت کی طرف جو اشارہ کیا ہے تنویر حسین صاحب نے, یہ قیادت کا فقدان نظر آ رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
جی, مجھے مکمل اتفاق ہے تنویر صاحب سے کہ عالم اسلام میں جو قیادت کا فقدان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور جہاں جہاں, کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ملوکیتیں رہی ہیں یا وہاں پر عامر رہے ہیں, تو اسی لیے میں نے اپنے پہلے جو الفاظ تھے اس میں یہ کہا تھا کہ بتدریج ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا, پہلے ہمیں جو ملوک ہیں ان سے اور جو ڈکٹیٹرز ہیں ان سے نجات حاصل کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں ٹو ٹرن دی ٹیبلز اور ٹو پے دی اینمی ان دیئر اون کوائنز. تو وہ جو ان کا طرز عمل ہے, وہ جو جمہوریت جسے کہتے ہیں, نظام حکومت ہے, کیونکہ اس کی تائید میں تو یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کریں گے, چاہے بہت تھوڑا کرتے ہیں اور ریلکٹنٹ کرتے ہیں, اور عالم اسلام میں اس کو بھی دیکھنا نہیں چاہتے, لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتے. ایک دم اگر اسلامی نظام کی بات ہم نے کی, جیسا کہ افغانستان میں ہو رہا تھا یا ایران میں ہے, تو اس سے لوگ بھڑک اٹھتے ہیں اور وہاں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب ہمیں تو یہ ہے کہ وہ غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں, اور جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, تو وہ ذوق یمین کیا, ذوق یقین کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. اگر آپ کا ایمان ہے, انتم العلونا ان کنتم مومنین, تم ہی سربلند رہو گے, تم ہی کامیاب رہو گے, تم ہی سرفراز رہو گے اگر تم پہ ایمان ہے. وہ ایمان کی یہ صورت ہے وہ پیدا کرنی ہے کہ ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا ہے, ہمیں اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنا ہے. تو یہ بات سب سے بنیادی جو میں آپ کہنا چاہوں گا آپ کی وساطت سے, کہ عالم اسلام کی نگاہیں جو ہیں وہ اسلامی انقلاب ایران پر مرکوز ہیں, تو وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا بنگاہ تعمق نوجوان نسل خاص طور پر اس کا مطالعہ کر رہی ہے. وہاں کی جو پالیسیز ہیں, وہاں کے عوام کی جو حالت ہے, ان کے جو بین الاقوامی ریلیشن شپ ہے, ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے. خاص طور پہ یہ کہ ان کا مجاہدانہ اور آزادانہ جو کردار ہے, وہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کا جو انداز ہے, اور کسی قسم کی گدڑ بھپکیوں میں نہ آنے کا جو انداز ہے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی جو بات ہے, ان تمام چیزوں کے اثرات یقیناً ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہوگا کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں تو جہاں جہاں یہ انقلابات آئیں گے اور عوام کی انشاءاللہ جمہوریتیں قائم ہوں گی اور وہاں کی حکومتیں قائم ہوں گی, تو وہاں کی نوجوان نسل کے لیے رول ماڈل جو ہے وہ ان کو سامنے آنا چاہیے.
30 سیکنڈ کا وقت ہمارے پاس رہ گیا,
ایران میں موجود ہے, تھوڑا سا ترکی میں نظر آ رہا ہے, کچھ ملیزیا میں مہاتیر محمد کی صورت میں بھی تھا. ہماری خواہش تھی کہ پاکستان بھی اس میں کچھ کردار ادا کرے, لیکن انفارچونیٹلی وہاں نہیں ہے, لیکن وہاں کے عوام کی خواہش جو ہے وہ زبردست ہے, اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایک نظام قائم ہو. تو ہم افغانستان اور ایران اور ترکی مل کر ایک ایسا بلاک قائم کر سکتے ہیں جو انشاءاللہ رول ماڈل کا کام دے گے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ بیرسٹر
عالم اسلام کی بیداری صاحب.
اور اسی کے ساتھ ہم تنویر حسین صاحب اور ارشاد عارف صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال اپنے تمام تر نقائص کمیوں کے باوجود اسلامی بیداری کی جو تحریک چل رہی ہے عوامی جدوجہد کی شکل میں, یہ بہت ہی امید افزا ہے. اور انشاءاللہ یہ تحریک سرزمین فلسطین اور مسلمانوں کے قبل اول بیت المقدس کی آزادی پر منتج ہوگی. اسی کے ساتھ انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ پروگرام آپ اتوار کی صبح کی نشریات میں بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.